بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مورخہ 28 اکتوبر 2018. آج آپ کی خدمت میں جو کتاب پیش کی جا رہی ہے وہ عبد المالک مجاہد کی مرتب کردہ کتاب سنہری دعائیں ہے. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کی آڈیو ریکارڈنگ سننے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر 0306-7878-222 پر, یا وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. اب پیش خدمت ہے کتاب کا پارٹ نمبر 1, اسلامی کتب کا نیا انداز, سنہری دعائیں, عبد المالک مجاہد. جملہ حقوق ارشاد برائے دارالسلام محفوظ ہیں. دارالسلام کتاب و سنت کی ارشاد کا عالمی ادارہ. سنہری دعائیں, عبد المالک مجاہد, دارالسلام. کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ, ریاض, جدہ, شارجہ, لاہور, کراچی, اسلام آباد, لندن, ہیوسٹن, نیو یارک. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ہمارے رب, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان, بہت رحم کرنے والا ہے. فہرست عرضی ناشر و مؤلف 11, نیند سے بیدار ہونے کی دعا 16, بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا 17, بیت الخلا سے نکلنے کی دعا 17, وضو سے پہلے کی دعا 18, وضو کے بعد کی دعائیں 18, گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا 20, گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں 21, تہجد کے وقت اور نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے وقت کی دعا 23, مسجد میں داخل ہونے کی دعا 24, مسجد سے نکلنے کی دعا 25, اذان کا جواب اور مسنون دعائیں 25, تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا 29, رکوع کی دعا 30, رکوع سے اٹھنے کی دعائیں 30, سجدے کی دعا 33, دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں 34, تشہد اور درود و سلام 36, درود شریف 38, سلام پھیرنے سے پہلے کی تجویز کردہ دعائیں 40, سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں 44, آیت الکرسی 50, سورہ اخلاص 54, سورہ فلق 55, سورہ ناس 57, استخارے کی دعا 58, صبح شام کے اذکار اور دعائیں 63, سید الاستغفار 79, درود شریف 87, قنوت وتر کی دعائیں 89, نماز وتر کے بعد کی دعائیں 93, مشکلات کے حل کی دعا 94, بے قراری اور اضطراب کے وقت کی دعا 95, حاکم کے ظلم سے خوف کی دعا 96, لوگوں کے شر سے ڈرے تو یہ دعا مانگے 97, غم اور پریشانی دور کرنے والی دعائیں 99, نماز جنازہ 101, نماز جنازہ کی دعائیں 102, بچے کی نماز جنازہ اور دعائیں 107, تعزیت کی دعائیں 109, قرض سے نجات کی دعا 114, سجدہ تلاوت کی دعا 115, اچھا یا برا خواب آئے تو کیا کرے 117, گناہ کر بیٹھے تو کیا کہے اور کیا کرے 117, شیطان کب بھاگتا ہے 118, تدبیر الٹ جانے پر بے بس ہو جانے والے کی دعا 118, بیمار پرسی کے وقت کی دعائیں 119, جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے دعا 121, تمام بیماریوں کا آسان علاج 121, کسی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھنے پر دعا 122, زیارت قبور کی دعا 123، قرآن اور نماز میں وسوسے سے بچاؤ کی دعا 125، بارش دیکھ کر کیا کہا جائے 126، چاند دیکھنے کی دعا 127، روزہ رکھتے وقت کی دعا 127، افطار کرتے وقت کی دعا 128، دودھ پینے سے پہلے کی دعا 128، لیلۃ القدر کی دعا 129، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا 130، کھانے سے فراغت کی بات کی دعا 131، مہمان کی میزبان کے لیے دعا 132، چھینک کی دعائیں 133، غصہ آ جانے کے وقت کی دعا 135، کفارہ مجلس 136، حسن سلوک کرنے والے کے لیے دعا 137، سواری پر بیٹھتے وقت کی دعا 138، آغاز سفر کی دعا 139، مزار میں داخل ہونے کی دعا 141، حج یا عمرے کا احرام باندھنے والا لبیک کیسے کہے 142، طواف کی دعائیں 143، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا 144، صفا اور مروہ کے مقام پر پڑھی جانے والی دعا 145، یوم عرفہ 9 ذی الحج کی دعا 146، مشعر حرام یعنی مزدلفہ کی مسجد کے پاس ذکر و اذکار 147، رمی جمرات کے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر 148، قربانی کرتے وقت کی دعا 149، نیند میں گھبراہٹ یا وحشت کو دور کرنے کی دعا 150، حمد و ثنا تقدیر اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت 151، سوتے وقت کی دعائیں 152، دلہا دلہن کو مبارکباد دینے کی دعا 157، نیا لباس پہننے کی دعا 158، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم والی دعا 159، دشمن اور ظالم حکمران کے شر سے بچنے کی دعا 160، نظر بد کے علاج کی دعائیں 161، جادو سے بچاؤ اور علاج کتاب و سنت سے 164، جادو کے مریض کا علاج 165، لمبی عمر پانے کا راز صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک 167، عیدین کی تکبیرات 166، نماز عیدین کا طریقہ 168، نماز استسقاء کی دعائیں 169، نماز کسوف و خسوف کی دعائیں 171، نماز کسوف کا طریقہ 172، متفرق دعائیں 173، عرض ناشر و مؤلف، محترم قارئین، دعائیں کیا ہیں؟ دراصل التجائیں ہیں جو انسان اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، مشکل ترین اوقات میں بے اختیار اس کی زبان سے یا اللہ یا رحیم نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو پکاریں، وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ مومنون 40:7۔ دعا بذات خود بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الدعاء هو العبادۃ، دعا عین عبادت ہے۔ سنن ابی داؤد، حدیث 1479۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو اس طرح مضبوط کیا کہ آپ ہر موقع پر دعا مانگتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے معمولات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی۔ یا تو آپ نے اپنے رب سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کی، یا اس کی پناہ مانگی، یا اس کی تسبیح و تعریف کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اپنے صحابہ کرام کو بھی اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے اور کثرت سے دعائیں مانگنے کا حکم دیا۔ اسلام نے دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیز ہونی ہے یا ہوگی وہ مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اب اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ مگر دعا ایسی چیز ہے کہ وہ قضا کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ آئیے اس بات کی وضاحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں 2149 پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو ٹالنے اور دور کرنے والی چیز صرف دعا ہے۔ انسان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا فلاں نقصان ہونا ہے، مگر وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے اس نقصان سے یا حادثے سے اللہ کی پناہ مانگی، اس نے اپنے رب سے خیر و برکت کی دعا مانگی، تو اس کی دعا کی وجہ سے اس نقصان کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، مثلاً فلاں شخص کا حادثہ ہونا ہے، مگر ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے دعا کی، اللہ سے پناہ مانگی، تو یہ حادثہ نہیں ہوگا۔ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، مگر دعا کی بدولت اور اپنے رب کی پناہ مانگنے کی وجہ سے اس مصیبت، بلا اور پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، المؤمن 40:60۔ اس وقت مارکیٹ میں دعاؤں کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، جن میں علماء کرام نے مختلف انداز میں دعاؤں کو جمع کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں انہی کتب سے استفادہ کیا ہے، خصوصاً ہمارے محترم دوست ڈاکٹر سعید القحطانی کی کتاب حسین المسلم میرے سامنے رہی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں روزمرہ کی صرف اہم دعاؤں کو جمع کروں جن سے عام آدمی کو واسطہ پڑتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں صبح و شام کی ان دعاؤں کا خاص اثر ہے، اور خصوصاً جب سے میں نے ان کو مستقل پڑھنا شروع کیا ہے، ان کی عجیب تاثیر دیکھی ہے۔ دعاؤں کی فضیلت کے حوالے سے یا ان کے فوائد کے حوالے سے جو بات درست اور سنت سے ثابت ہے، اسے بھی وضاحت کے لیے درج کر دیا گیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان اور نہایت عام فہم انداز میں دعاؤں کی وضاحت کروں۔ اس اہم کام میں میرے ساتھ ہمارے ادارے کے سینئر رفیق کار قاری محمد اقبال عبدالعزیز نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور بہت ساری وضاحتیں میری فرمائش پر انہوں نے لکھی ہیں، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دعاؤں کے حوالے سے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے، وہی ہماری التجائیں سنتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ایک ایک پہلو پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل وقت درپیش ہوتا، تو آپ اللہ سے رجوع کرتے اور نماز ادا فرماتے اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور پھر فرمایا، اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ البقرہ 2:186۔ قارئین کرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں۔ یعنی لوگوں کا یہ کہنا اور سمجھ لینا ٹھیک نہیں کہ ہم اللہ کے گناہگاروں بندے ہیں، اللہ ہم گناہگاروں کی دعا کب سنتا اور قبول کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ اور اللہ کے پیارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی سنتا ہے، ویسے ہی ہم گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ بحوالہ تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی، اس لیے آپ براہ راست اپنے رب سے مانگیں۔ محترم قارئین، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تمام دعائیں صحیح ہوں، اصلی اور موثوق ہوں۔ انشاءاللہ اس کتاب میں تمام احادیث صحیح یا حسن درجے کی ہیں۔ آپ کی دعاؤں اور تجاویز کا طلبگار عبد المالک مجاہد، ریاض، سعودی عرب، رجب 1433 ہجری بمطابق جون 2012۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعا۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت کی متعدد دعائیں ہیں، مگر سب سے معروف اور آسان دعا مندرجہ ذیل ہے۔ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو اٹھتے وقت یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے سلانے کے بعد زندہ بیدار کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ صحیح البخاری حدیث 6312۔ وضاحت: اس دعا میں مسلمان کی تربیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے شکر سے کرے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا: بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من الخبوس والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیصوں اور خبیصنیوں سے۔ صحیح الجامع الصغیر الاقبانی حدیث 4714 و صحیح البخاری حدیث 142۔ وضاحت: اس دعا میں خبیصوں اور خبیصنیوں سے مراد مذکر و مؤنث جنات و شیاطین ہیں، جن کا بسیرا عموماً گندی جگہوں پر ہوتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے آپ ان کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر والی دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام نجاست والی جگہوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ الادب المفرد 352۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا: غفرانہ کا، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ سنن ترمذی حدیث 7۔ وضاحت: یعنی اے اللہ میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں۔ وضو کا آغاز: وضو سے پہلے کی دعا: بسم اللہ، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ وضو کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث 101۔ وضاحت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہیں کہا۔ احادیث میں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے اور یہ نہایت افضل عمل ہے، تاہم اگر کوئی بھول جائے تو وضو ہو جائے گا۔ وضو کے بعد کی دعائیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 234۔ وضاحت: وضو کے بعد اس دعا کی مناسبت یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کے ذریعے ظاہری طہارت کر چکا تو توحید باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے ذریعے اسے باطنی طہارت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ سنن ترمذی حدیث 55۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص وضو کے بعد شہادتین اور یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا: اللہم انی اسألوکا خیر المولجی وخیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے تھے اور اپنے رب ہی پر ہم نے توکل کیا۔ سنن ابی داؤد حدیث 5096۔ وضاحت: جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے گویا وہ اپنے گھر کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں جو وہ ہمارے حق میں فرمائے۔ پھر جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ اس دعا کے بعد گھر والوں کو سلام کہنا ضروری ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ سنن ابی داؤد حدیث 5095۔ وضاحت: بسم اللہ یعنی میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے، اسی کی مدد طلب کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہوں، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام ٹھیک کر دیتا ہے۔ جو شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہی کہے اسے اللہ تعالیٰ ہر شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا ان ادل او ادل او ازل او ازل و ازلم او ازلم او اجہلا او یجہلا علیہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ سنن ابو داؤد حدیث 5094۔ وضاحت: انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اب اسے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا اور ان سے معاملہ کرنا ہوگا، چنانچہ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے طرز عمل میں عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ اگر یہ معاملہ دین سے متعلق ہوگا تو اس میں گمراہی سے دوچار ہونے یا کسی کو گمراہی سے دوچار کرنے کا اندیشہ ہوگا۔ اگرچہ یہ معاملہ دنیاوی امور سے متعلق ہوگا تو اس بات کا خطرہ موجود رہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر بیٹھے گا یا کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے گا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مل کر کام کرے گا تو اس امر کا خطرہ لاحق ہے کہ آپس میں کوئی بد کلامی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو جائے۔ اس دعا میں ان تمام ممکنہ خطرات سے نہایت خوبصورت اور جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تہجد کے وقت اور نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطینی نور۔ اے اللہ، پیدا کر دے میرے دل میں نور، میری زبان میں نور، میری سماعت میں نور، میری بصارت میں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور۔ اے اللہ، مجھے نور عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث 763۔ وضاحت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اور جب نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلتے۔ نور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے چیزیں ظاہر اور واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں نور سے مراد نور ایمان ہے۔ اس دعا میں سب سے پہلے دل کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر دل میں فساد پیدا ہوا تو سارے بدن میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ سماعت و بصارت میں نور کا سوال اس لیے ہے کہ اللہ میرے ان اعضا کو حق کی دعوت میں اور نیک کاموں میں استعمال فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت حاصل تھی۔ یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں واقعی قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے پیروکاروں کی ہر جانب نور چمک رہا ہوگا اور وہ اسی نور کی رہنمائی میں جنت تک پہنچ جائیں گے۔ نور کا ایک معنی یہاں علم اور ہدایت بھی بیان کیا گیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ صحیح مسلم حدیث 713۔ وضاحت، مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مسجد میں آنے والا شخص اللہ کا تقرب، ثواب اور جنت چاہتا ہے، اس لیے دخول مسجد کے وقت رحمت کے سوال کی تاکید کی گئی ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألوکا من فضلکا، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 713۔ وضاحت، آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے بعد رزق کی تلاش کرتا ہے، اس لیے یہاں فضل رزق میں اضافے کے سوال کی تاکید کی گئی ہے۔ اذان کا جواب اور مسنون دعائیں، اذان سن کر وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے، البتہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح سننے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ اس کا معنی یہ ہے، برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ صحیح مسلم حدیث 385۔ وضاحت، حیا علی الصلاۃ کا معنی ہے جلدی سے نماز کی طرف آ جاؤ، اور حیا علی الفلاح کا معنی ہے ایک عظیم الشان کامیابی یعنی جنت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ جو تمہیں موت کے بعد نصیب ہوگی۔ مؤذن کے ان کلمات کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ کسی بھی نیکی کا کرنا یا برائی سے بچنا اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو نماز ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون درود درود ابراہیمی بھیجیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر۔ صحیح مسلم حدیث 386۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تقرب، جنت کا سب سے بلند درجہ اور خاص فضیلت عطا کر، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 614 وسنن الکبری للبیہقی 410/1۔ وضاحت، ہذہ الدعوۃ التامۃ میں دعوت سے مراد دعوت توحید ہے، اور التامۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل اور مکمل دعوت ہے اور اس میں کوئی اضافہ یا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور یہ روز قیامت تک اپنی اصل حالت میں باقی رہے گی۔ الوسیلہ سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ یہاں الوسیلہ سے مراد جنت کا وہ اعلیٰ و عرفہ مقام ہے جہاں اللہ کی ساری مخلوق میں سے صرف ایک ہی شخصیت پہنچ سکے گی، اور وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کتاب سنہری دعائیں کا پارٹ نمبر 1 پیج نمبر 28 پر مکمل ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کیجیے۔